ونبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال ان حبرا من الیہود سال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل بقاء خیر فسقط عنہ وقال افقدت حتی یجی جبریل فسقط جاء جبریل علیہ السلام فصال فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل ولكن اصال ربی تبارک و تعالی ثم قال جبریل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منه قط قال فکیف کان یا جبریل قال کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور فقال شر البقاء اسواقها وخير البقاء مساجدها رواه ابن حبان فی صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ کون سی جگہ بہتر ہے, روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ بہتر جگہ کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے خاموش رہے اور دل ہی دل میں آپ نے فرمایا کہ میں چپ رہوں گا یہاں تک کہ جبرائیل آئے, اور آپ چپ رہے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے خدمت عالی میں. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل, یہ یہودی عالم سوال کرتا ہے کہ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے, اچھی جگہیں کون سی ہیں؟ انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا, بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی میں آپ کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, لہذا جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میری کیا ضرورت ہے میں اس کا جواب دوں؟ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. تو میں بارگاہ الہی میں یہ سوال عرض کروں گا آپ کی طرف سے. چنانچہ پھر کچھ دیر بعد جبرائیل امین گویا ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب, میں بارگاہ الہی میں اپنے مالک کے اتنے قریب ہو گیا کہ آج تک مجھے یہ قرب کبھی نصیب نہیں ہوا, آپ کی اس بات کی وجہ سے یہ میرا سبب بن گئی اور وہ مجھے قرب حق نصیب ہوا جو آج تک نصیب نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کیا حال تھا, کیفا کانا, یہ کیسے ہوا, پہلے تو یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, میرے اور میرے پروردگار کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے. اب ایک پردہ کتنا بڑا تھا, نور کیسا تھا, صفاتی تھا, ذاتی تھا, تجلیات کیا تھی, یہ رب ہی جانے. تو میں نے وہ سوال عرض کیا تو اللہ کریم نے مجھے جواب دیا, اشد البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها. اللہ پاک نے فرمایا, روئے زمین پر سب سے بری جگہیں بازار ہیں اور سب سے بہتر جگہ مساجد. روئے زمین پر بہترین جگہ تلاش کرنی ہو تو اللہ کی مسجد ہے, اور بدترین جگہ بازار ہے جہاں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے, دھوکے دیے جاتے ہیں, غلط چیزیں پیش کی جاتی ہیں, غلط چیزیں بیچی پکڑ, صرف دنیا کی بات ہوتی ہے, اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا, کسی کو یاد نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم تو مساجد سے بھاگ کر بازاروں کو جاتے ہیں, مساجد میں دل ہی نہیں لگتا, بازار میں بھاگتے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے. فصل تیسری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا لم یات الا لخیر یتعلمہ یعلمہ او یعلمہ منزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غيره رواه ابن ماجه والبهقي. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں آئے مگر اس کی غرض یہ ہو کہ اللہ کا دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے, یعنی اللہ کے لیے آتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے یا دین سیکھتا ہے یا دین سکھاتا ہے یا عبادت کرتا ہے, یعنی مسجد میں محض رضائے الہی کی تلاش میں آتا ہے, وہ ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, مجاہد کا ثواب اسے ملتا ہے. اور جو کسی اور غرض سے آتا ہے اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے یا مسجد میں بیٹھ کر پیسے کمانے کے لیے یا کسی شابہ شابہ کے لیے, تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسا وہ بہت بڑی جواہرات سے دولت سے بھرے ہوئے گھر میں بیٹھے لیکن مال دوسروں کا ہے, وہ صرف دیکھ رہا ہے, اسے وہاں سے ملے گا کچھ نہیں, وہ مال سب دوسروں کا ہے, وہ وہاں صرف دیکھ رہا ہے. من الحسن رضی اللہ تعالی عنہ مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی المساجد فی امر دنیاهم فلا تجالسوهم فلیس فی للہ فیہم حاجہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں کریں, اپنے کاروباری معاملات, اپنی دوستیاں دشمنیاں, اپنی سیاست, اپنے الیکشن, اپنا یہ وہ سارا فساد مسجدوں میں لے جائیں گے, وہاں جلسے کریں گے اور وہ باتیں کریں گے, وہاں بیٹھیں گے اور وہ مشورے کریں گے. تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھو, جب یہ مسجد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں تو مسجد میں بھی ان کے پاس نہ بیٹھو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کہ یہ کہاں ہلاک ہوتے ہیں کہاں تباہ ہوتے ہیں, جنہوں نے اس جگہ کو جو محض اللہ کی یاد کے لیے تھی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کی. تو آج کل تو بھائی دیہات میں بھی رواج ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی ہو, نواز شریف کو گالی دے رہا ہوتا ہے, دوسری مسجد والا عمران خان کو دے رہا ہوتا ہے, تیسری والا کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے, یا تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں اللہ رسول کی بات کرو, یہاں کیوں غریب کے لیے آتے ہو؟ وان صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال كنت نائما في المسجد فسبني رجل فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئتهم بهما فقال ممن انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل المدينه لوجدتكما ترفعان اصواتكما في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صائب رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید سے روایت ہے کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا, لیٹے ہوئے ہوں گے, اللہ اللہ کر رہے ہوں گے, تو ایک شخص نے مجھے کنکری ماری, تو میں نے اس طرح دیکھا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے, تو انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا کہ وہ جو دو بندے کھڑے ہیں انہیں بلا. میں گیا ان کو بلا کے لے آیا, تو انہوں نے ان دونوں سے سوال کیا کہ تم کہاں کے ہو, کون لوگ ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں در مروہ تھا, اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. واپس میں باتیں کر رہے تھے تو آواز ذرا بلند تھی, اب بلایا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود نہیں بلایا, وہ بھی اونچی آواز کرتے تو بلاتے, تو اونچی آواز تو حرام ہے وہاں. تو اس ساتھی کو کنکری ماری, پھر اسے آرام سے سمجھایا, وہ بلا کے لیا, تو پوچھا تمہاری یہ جرات مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ گویا روضہ اطہر کا مسجد نبوی کا آج بھی وہی ادب ہے جو جب حضور اس عالم میں جلوہ افروز ہوتے تھے جو ادب اس وقت. تو ہمارے زائرین جو جاتے ہیں جنہیں حج نصیب ہوتا ہے عمرے نصیب ہوتے ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے. مجھے شاید میرا خیال ہے دو ساتھیوں کا, ایک کا پہلے ایک کا کل آیا, کہ ہم مسجد نبی میں گئے تھے روضہ اطہر پر, آپ کا بھی سلام پیش کیا. میرا وجود کا میں نے دونوں کو باری باری لکھا کہ میں نے تو یہ جرت نہیں کی تھی, تم کون ہوتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, توبہ کرو اللہ سے اور معافی مانگو. تمہاری یہ جرت ہے کہ یہاں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چلے جاؤ تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہو گے کہ شہر کا فلاں بندہ آپ کو سلام دیتا تھا. جی نہیں جی, تو میں نے کہا پھر یہ بارگاہ رسالت میں تمہیں کیسے جرت ہو. دعا کرو کسی کے لیے, دل میں کرو اتنی جرت ہو گئی تمہاری, فلاں بندہ آپ کو ساتھ تمہیں شرم نہیں آئی. یہ رواج ہو گیا ہے, احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں, کس ہستی کی حضوری ہے, یہاں کے آداب کیا ہے. میں نے کہا تم نے تو پڑوسیوں کے محلے کا گھر سمجھ لیا ہے بھائی, میں تو توبہ کرتا ہوں میں نے تمہیں نہیں کہا اور میں اس کا آئندہ ذمہ دار بھی نہیں. اور پھر ان کا بھی جواب آیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ احتیاط کریں گے. بھائی بارگاہ رسالت بنائی ہے, یہ دنیا کے جو ہیں حکمران, تم وزیر اعظم کے پاس جاؤ تو کسی کا سلام پہنچاؤ گے, تو تمہاری یہ ضرورت بارگاہ رسالت میں. آداب رسالت کا خیال رکھو. صلاۃ و سلام کے لیے اللہ نے خاص فرشتے مقرر کر دی جن کا اور کوئی کام ہی نہیں, جہاں کوئی درود پڑتا ہے وہ لے کر سجا سنوار کر جنت کے ان میں برتنوں میں اور جنت کے مجموعوں میں اور جنت کے اس پر کپڑے رکھ کر سجا کر خوشبوؤں سے معطر کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے فلاں فلاں کا بیٹا یہ درود یہ سلام اس نے آپ کو پیش کیا. یہ میں نے کہا ان کا کام ہے, وہ بڑے ادب سے کرتے ہیں. جہاں کوئی درود پڑتا ہے فوراً فرشتہ لے لیتے, ان کا کام ہی یہ ہے ساری زندگی. اور میں نے کہا مزہ تب آتا ہے کہ درود پڑھتے جاؤ فرشتہ لیتا جائے, وہ اگلے کو دیتا جائے اگلا کے, مزہ تب ہے کہ یہاں سے لے کر روضہ اطہر تک فرشتوں کی قطار لگ جائے اور درود کے تحفے جا رہے ہو, پھر تو مزہ ہے, پھر تو درود و صلاۃ و سلام کا مزہ آئے. یہ کیا تم گئے ہو میری طرف سے سلام, تمہیں خیال نہیں آیا کہ کتنی بڑی بارگاہ ادب گاہ سزیر آسمان از عرش نازک‌تر, نفس گم کردہ میاں ابو بکر و عمر. من مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بنا عمر رہبت فی ناحیت المساجد تسمى البتیحہ وقال من یرید ان یلف یلغض او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرجل. حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر ایک تھڑا سا بنوا دیا اور فرمایا جو شخص کوئی گپ لگانا چاہے آپس میں یا شعر پڑھنا چاہے یا بلند آواز میں باتیں کرنا چاہے وہ مسجد نبوی چھوڑ دے اور اس چبوترے پہ چلا جائے, وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. مسجد میں آواز بلند نہ کرے, کوئی غیر ضروری بات منہ سے نہ نکالے, کسی طرح کی شعر و شاعری کی ضرورت نہ کرے. تو آپ نے الگ بار ایک جگہ مختص کرا دی بیٹھنے کی, گپ لگانی ہے وہاں جا کر بیٹھو. ون انس رضی اللہ عنہ قال رن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت فی القبلۃ فشق ذلک حتی رعا فی وجہ فقام فحقہ بیدہ فقال ان احدكم اذا قام في الصلاه فانما ينادي ربه ان ربه بينه وبين القبله فلا يذكرن احدكم قبل القبله ولكن يساري تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال يفعل هكذا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب دیوار کے ساتھ تھوک لگا ہوا دیکھا. کسی نے تھوک دیا ہوگا تو وہ دیوار پہ لگ گیا. آپ کو بہت ناگوار گزرا, حتیٰ کہ رخ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے. آپ کھڑے ہو گئے, اپنے دست مبارک سے اس کو کھرچ دیا, دیوار کو صاف کر دیا. پھر آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یاد رکھو تم نے اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو, تنو یوناجی رب پروردگار سے چپکے چپکے بات کر رہے ہوتے ہو, اور قبلہ کے اور تمہارے درمیان تمہارا پروردگار موجود ہوتا ہے, اس طرف منہ کر کے تھوکو نہیں. ہاں اپنی بائیں جانب اگر مجبوراً تھوک آ جائے نہ نگلا جا سکے تو بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوک کر پاؤں سے اسے دبا دو. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا پلو پکڑا, اس میں تھوڑا سا تھوک مبارک ڈالا اور پھر اس کو آپس میں چادر کو اس طرح مل دیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. حد یہ ہے کہ پوری امت کو تھوکنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں, پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا سبق دیا جا رہا ہے. اس پہ کتنی محنت لگی حضور کی, کتنے دکھ اٹھائے حضور نے, کتنے ساتھی شہید کر آئے, کتنے زخم وجود اثر پہ آئے, کس طرح ہجرتیں فرمائی, کتنے دکھ جھیلے. آج ہم ہیں کہ ہمیں انگریز بننے کی فکر ہے, ہمارا شکل انگریز جیسی ہو, ہمارا لباس عیسائیوں یہودیوں جیسا ہو, ہمارے بچے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں. یار ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے, کیسا کریم رسول ہے کہ امتی نے غلطی کی تھوک دیا, دو جہاں کا سردار دیوار سے صاف کر رہا, منع کر رہا ہے کہ اس طرح نہ کیا کرو. اب اس سے بڑی تنبیہ بھی کوئی ہوگی؟ ہم کب جاگیں, کب ہمیں ہوش آئے, ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب بن خلاد رضی اللہ عنہما ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجل اما قوما فبصق فی قبلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقومی حین فرغ لا يصلی لکم فارد بعد ذلك ان يصلی لهم فمنعوه فاخبروه بقول رسول اللہ وسلم فذکر ذلك رسول اللہ وسلم فقال نعم حسبت انه قال انك قد اذیت اللہ ورسوله. صاحب بن خلاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک قبیلے کا امام بنا دیا, امامت کرتا تھا ان کی. اب امام جو دینی سربراہ ہوتا تھا, دنیاوی امور بھی اس کے قدموں میں ہوتے تھے, اگر کوئی دنیاوی قائد بنتا قبیلے کا تو وہ بھی اس کے تابع ہوتا تھا, اس کی رائے لیتا تھا. تو اس امام نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور نبی کے وسلم ملاحظ دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے، اس نے یہ حرکت کی، قبلہ کی طرف منہ تھا تھوک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کہا کہ اسے امامت سے ہٹا دو، اس قابل نہیں ہے. جب دوسری دفعہ وہ نماز کے لیے آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ آپ تو نماز نہیں پڑھا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برطرف کر دیا. وہ بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے نماز سے روک دیا ہے پڑھانے سے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کر دیا. اور آپ نے فرمایا میں نے اس لیے منع کیا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دے وہ قوم کا امام نہیں ہوتا. یار قبلے کو تھوک دے وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتا. حضور نے نااہل قرار دے دیا، فرمایا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دی. مجھے یہ بتاؤ کہ جو سود کا نظام معیشت میں لائیں، جو اسلامی نظام عدل کو وحشیانہ سزائیں کہیں، اور انگریز کے بنائے ہوئے غلامانہ نظام عدل کو ملک میں رائج کریں، جو سارے کام شریعت کے خلاف کریں، ان کی امامت جائز ہے؟ کبھی آپ نے ووٹ دیتے وقت سوچا کس کو امام؟ یہ آپ ہی امام بناتے ہیں ووٹ دے کر، کبھی کسی نے سوچا؟ پھر روتے کیوں ہیں؟ جن کو امام بنایا ہے ان کا کردار پھر آپ کو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے نا، تو پھر بھگتے ہیں، پھر روتے ہیں. رونے کی شکایت کس بات کی؟ قبلے کی طرف تھوک دے تو نااہل ہو گیا، سارا دین پاؤں کے نیچے مسل دے تو وہ اہلی ہے، وہ لیڈر ہی لیڈر ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا قوم ہے اور کیا قیادت ہے. جسے دیکھو چھیلے ہوئے پیاز کی طرح صفا چٹ شکل لیے، گلے میں ٹائی باندھے، ایڑی سے چوٹی تک انگریز بنا ہوا نظام ظالمانہ رائج کرتا ہے، آپ جانے فدا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں اس کے لیے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے اوپر تیل چھڑک کر جل رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا قوم ہے اور کیا قیادت ہے. اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال ائتوس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غد من ان صلاۃ الصبح حتى کدنا نترى العين الشمس فخرج سریا فصبب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبوز في الصلاة فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافيكم كما أنتم ثم انتقل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حسبني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعمت في الصلاة حتى استقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وصنع كفه وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت بردا انامله بين صدي فتجلى لي كل شيء ورفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يقتسم ملا الاعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشی الاقدام الى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة واسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيما قلت في الدرجات قال ما هن قلت اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سال قالت قلت اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي ترحمني اذا اردت فتنه في قومي فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب امر يقربني الى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق فَدْرِسُوهَا سُمَّ تُعَلِّمُوهَا رواه احمد والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث وقال هذا حديث صحيح او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح ہم نماز کے لیے انتظار کرتے رہے اور نبی کریم تشریف نہیں لائے. ان قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے, یعنی بہت تھوڑا وقت رہ گیا, سورج طلوع ہونے والا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تکبیر کہی گئی اور آپ نے ہلکی سی نماز پڑھائی. تھوڑا وقت تھا, چھوٹی قرأت کر کے تخفیف کر کے نماز پڑھائی, سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ اپنی صفوں میں جہاں ہو بیٹھے رہو. سب لوگ جہاں تھے اسی حال میں بیٹھے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور ہماری طرف پھیرا اور فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آج دیر سے کیوں آیا, نماز میں تاخیر کیوں ہوئی, وقت تھوڑا رہ گیا تھا. تو فرمایا میں رات کو اٹھا, میں نے وضو کیا, نماز پڑھی جو میرے مقدر میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے بہت بوجھ محسوس کیا. تب مجھ پر اللہ جل شانہ کی ذات منکشف ہو گئی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. میں نے اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں دیکھا. بڑی بحث ہوتی ہے اس میں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں. ہم بحث والوں کو کیا کریں, لوگ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھا. اپنے آپ کو درمیان سے نکالو, جو حضور فرماتے ہیں اس پر ایمان لاؤ. پر میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا, بہت خوبصورت دیکھا, بہت خوبصورت دیکھا. مجھے میرے پروردگار نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں حاضر ہوں میرے پروردگار. تو فرمایا یہ مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں تو نہیں جانتا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا اللہ. یہ مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں, کس بات پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے؟ یا اللہ میں تو نہیں جانتا. پھر سوال فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقربان بارگاہ فرشتے جو ہیں نا, کیا بحث چل رہی ہے, کس بات پہ باتیں ہو رہی ہیں, کس بات پہ بڑی لمبی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ میں نہیں جانتا. فرماتے ہیں میں نے حضور اللہ جل شانہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے ان کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ وہ دستِ قدرت تھا, اپنے ہاتھ پہ قیاس نہ کروں. کیسی برکات اس سے نازل ہوئیں, کیا نصیب ہوا. حضور فرماتے ہیں میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے تک وہ نور برداشت کیا اور مجھ پر دو عالم کے ہر چیز منکشف ہو گئی, ہر چیز سامنے واضح ہو گئی. جیسے فرمایا تھا نا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمینوں آسمانوں کی بادشاہی ابراہیم کے سامنے رکھ. اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ کا ارشاد ہوا ہے محمد، میں نے تو حاضر ہوں میرے پروردگار. یہ مقرر فرشتے کے اس بات میں گفتگو کر رہے ہیں. میں عرض کی میرے باری تعالیٰ، میرے پروردگار، کفارات میں گناہوں کی معافی کے معاملے پہ بحث ہو رہی ہے، کس طرح گناہوں سے نجات حاصل کی جائے، اس معاملے پہ، کفارات پہ بات کر رہے ہیں. تو ارشاد ہوا، آپ جانتے ہیں وہ کفارات کیا ہیں؟ کیا ہیں کفارات؟ میں نے اس کی میرے پروردگار، مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرنا، منزل پڑھنا، دعا کرنا، کچھ دیر مسجد میں رک جانا، یہ جانا بھی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہنے سے بھی گناہ مٹتے رہتے ہیں. اور مشکل میں بھی وضو پورا کرنا، سخت سردی ہے، پانی کمیاب ہے، کوئی وجہ وضو کرنے میں مشکلات ہیں، پھر بھی وضو کر لینا، یہ دو کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. پھر ارشاد بارو ہوا، کچھ اور بھی بات ہو رہی ہے ان میں، کیا بات ہو رہی ہے؟ مقربین بارگاہ فرشتے کچھ اور بھی بحث کر رہے ہیں. میں نے اس کی بارے لا ترقی درجات میں بحث کر رہے ہیں، کفارات میں بھی بحث کر رہے ہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور قرب الہی میں مزید ترقی کیسے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو سوال کیا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے، اے محمد، وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، میرے پروردگار، محتاجوں کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد کرنا، بے کس و بیکار کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، اور بات میں نرمی کرنا. دیکھو کیا بات ہے، عجیب بات ہے. لوگوں سے تکبر سے نہ ملنا، سختی سے نہ ملنا، اکڑی ہوئی بات نہ کرنا کہ میں اور تم، میں تو نہیں. نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ درجات کے بلندی کا سبب ہے. اور راتوں کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں، یہ تین باتیں ترقی درجات کا سبب ہے. یا اللہ، تو ارشاد باری ہوا، مانگ لو جو مانگنا ہے، کیا چاہتے ہو مانگ لو. حضور فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، مسکینوں کی دوستی کا سوال کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر، اور میں تیری بارگاہ میں اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. میں تیرے چاہنے والوں کی چاہت تجھ سے مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے، اور مجھے ان کاموں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب عطا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے تیرا قرب نصیب ہوتا ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اس میں یہ نہ سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہو، کہ یہ خواب حق ہے، اسے سیکھو اور آنے والوں کو سکھاؤ. پھر تلقین فرمائی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ ساری بات حق ہے، اور یہ دعا سیکھ لو اور آنے والوں کو سکھاؤ. اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسالک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق. یہ خواب حق ہے. یہ دعا سیکھو. فدرسوہا, لوگوں کو اس کی تعلیم کرو. قیامت تک میری امت کو یہ دعا سکھاؤ. ثم تعلموہا, اور اسے تعلیم کا حصہ بنا لو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.